أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قابل قدر بزرگو، محترم بھائیو اور معزز سامعین، اتفاق سے یہ جمعہ بھی نصیب ہوا ہے. اب یہ اختلافات کی وجہ سے ہے یا اتفاقات کی وجہ سے، غیوب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. بظاہر تو آپس میں جو ایک تناؤ پیدا ہوا ہے اس کے نتیجے کا ہے. لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ملک میں ایک جگہ جب چاند ہو جائے تو دوسری جگہ وہ مؤثر ہے، لیکن یہاں صورتحال بالکل علیحدہ ہے. افسوس اہل علم پر ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے حقائق کو زندہ دفناتے ہیں، اور ایسی صورت میں یہ مشکل ہو جائے گا کہ ہمارا یہ روزہ شرعی ہے یا انتظامی، کیونکہ یہ ایک نیا رنگ ہے کہ ملک کا ایک ایسا حصہ جن کے لوگ مسلمان اچھے ہیں، ان میں نمازی زیادہ ہیں، داڑیاں رکھنے والے کثرت سے ہیں، روزے اور نماز کے غیر معمولی پابند ہیں، اور ان کی گواہی معتبر نہ ہو. چاہیے تو یہ تھا کہ رؤیت ہلال کا اجلاس بھی وہیں ہوتا. اگر ان کی شہادت شرعاً درست ہوتی تو قبول کی جاتی، اور اگر کمی کوتاہی ہوتی تو ان پر واضح کر دیا جاتا کہ ان شہادات میں اس قسم کی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے. اور پھر اس سے زیادہ تعجب انگیز بات یہ ہے کہ رؤیت کا چیئرمین بھی وہی کا باشندہ ہے. اسے اپنے قوم قبیلے کو منوانا آسان نہیں ہے. بہت ہی علمی طور پر تکلیف کی بات ہے. آئی سوال میں رات کو مختلف ملک کے علماء پوچھتے رہے تو میں نے پھر مجبوراً ٹیلی فون بند کر لیا، کیونکہ پوچھنے میں سوال کے ساتھ ان کی دلیل قوی تھی اور میرا جواب اس کے مقابلے میں فقہی شرعی طور پر کمزور تھا. کہ چونکہ چیئرمین صاحب نے نہیں مانا ہے تو ہم کو روزہ رکھنا ہے، وہ یہ پوچھتے کہ روزہ چیئرمین صاحب کا ہے یا خدا کا ہے. آئی سمجھ میں، عوام اس لیے بادشاہ ہے کہ ان کو علم نہیں ہے تو یہ پریشان کم ہوتے ہیں. فارسیان کہتے ہیں مقربان را بیش بود حیرانی، جن کو پتہ ہو وہ زیادہ غمگین رہتا ہے. بس ایک بات قابل لحاظ رہتی ہے اور وہ یہ کہ علماء ایسے موقع پہ حساس رہتے اور چیئرمین پر بھی یہ دباؤ ہوتا کہ اگر میں غلط فیصلہ کروں تو ملک بھر کے علماء خود فیصلہ سنا دیں گے. یہ کوئی مشکل کام تو نہیں, تمام دارالافتاء اعلان کرے کہ یہ درست ہے, اور اگر وہ غلطی پر ہے تو ان پر بھی واضح کر دینا ضروری ہے. یہ ان کی مدافعت نہیں کر رہا, نہ حمایت کر رہا, شرعی مسئلے کی حمایت کر رہا کہ شرعاً یہ دشوار ہے کہ پشاور کا چاند کراچی میں معتبر نہ ہو اور کراچی کا چاند پھر پشاور میں مؤثر ہو. یہ بہت مشکل فیصلہ ہے اور اس میں کوئی انتظامی فرق بھی نہیں آتا. حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آپ کو کہا کہ کل میں نے مغرب کے ساتھ ہی چاند دیکھا ہے اور میں اونٹنی پر بیٹھا ہوں, آپ کی خدمت میں روانہ ہوا ہوں, سارے پہاڑ طے کیے, سارے جنگلوں سے ہو کے آیا, میں خود بھی تھک گیا, واکلل تو ناقتی اور اونٹنی کو بھی چور چور کروایا, ایسا دوڑا ہے, اب آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں اور ظہر کی نماز ہو چکی تھی. ظہر کی نماز آپ نے اس شخص سے دو تین سوالات کیے, اطمینان حاصل کیے کہ یہ مسلمان ہے, میرا امتی ہے, اور اعلان فرمایا کہ افطروا, روزہ نہیں ہوگا, چاند ہو چکا ہے, ہمیں اطلاع دیر سے پہنچی. اور پھر آپ نے فرمایا عید کل پڑے گی, اس کا ٹائم گزر گیا. افسوس صد افسوس کہ علمی مسائل خود اہل علم کے ہاتھ سے کمزور ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا, علم راستے میں بیٹھا تھا اور رو رہا تھا, کسی نے اس سے پوچھا کیوں, تو کہا خود عالموں نے مجھے چھرے مارے اور میرا سینہ زخمی کر دیا. استغفر اللہ. عالم سب ایسے نہیں ہے, بہت نیک لوگ ہیں, شریف خصلت ہے, انبیاء کے جانشین ہیں, امت کا سرمایہ ہے. علماء اس سے بھی بچتے ہیں کہ دنگ فساد نہ ہو, ہماری وجہ سے اختلاف نہ ہو. مثلا میں یہ اعلان کروں کہ چیئرمین کاذب ہے, خطا کار ہے اور روزہ قطعی ہے, تو ظاہر ہے ہم اس محلے میں کریں گے نا, اور گلشن اقبال میں یا پورے شہر میں تو لوگ پابند نہیں ہوں گے اس. ایسی صورت میں ایک اور نظام تک سامنے آ جائے گا, تو عید لوگوں کی غم میں تبدیل ہو جائے گی. اب یہ کہ یہ عذر ہمارا کس حد تک معقول ہے, کہ ہم ایسے مواقع پر بعض اختلافات سے تھوڑے پیچھے ہٹتے ہیں. بزرگان دین کو بھی اس طرح دیکھا ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے, الحمدللہ ہم بھی ان کے متبع ہیں. صرف ایک روایت ترمذی میں آتی ہے, وہ ہماری تسلی کرتی, اور وہ روایت یہ ہے کہ اگر لوگوں نے شہادت دی اور تم نے عید الفطر منائی یا عید الاضحیٰ, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ شہادت غلط ثابت ہوئی, تو آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, عید صحیح ہو گئی. اب یہ ہمارے حق میں ہے یا ان کے حق میں ہے, یہ بھی پتہ چلانا پڑے گا. ہم اپنے سہارے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام تر ذمہ داری چیئرمین کی اور ان کے رفقاء و معاونین کی ہے. مسلمانوں کی عبادت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر واقعتاً شرعی طور پر رؤیت ہلال ہو چکی ہے تو اس کی تسلیم ضروری تھی. اس کو نہ دیکھا جاتا کہ جی 9:10 تک اعلان نہیں ہوا, دیر سے پہنچا, پیغمبر نے تو زور سے پہلے یا زور کے بعد تک اعلانات کیے. افقان اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی نہیں, ہوگی جس وقت بھی پتہ چل گیا, اس کی تسلیم ضروری ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. قرب قیامت کے متعلق حدیث شریف میں ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت ہو کہ اگر دین کے 10 حصوں میں سے 9 پر عمل کرو اور 1 چھوڑو، لضللتم، صحابہ سے کہاں بہک جاؤ گے. 9 حصے پر عمل ہے، 1 حصے پر نہیں ہے، تو فرمایا ٹھیک نہیں ہے. اور قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے 9 حصے غائب ہوں گے، 1 باقی ہوگا اور وہ نجات پائیں گے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اختیار ہے 10 کے 10 پر عمل کرنے کا، اور ان لوگوں کو اتنی بے بسی ہوگی کہ اس 1/10 حصہ، اس کے علاوہ کوئی دین ہوگا ہی نہیں، سب تار تار ہو چکا ہوگا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں کچھ لوگ پیش ہوئے، امداد الفتاوا میں لکھا ہے. تو مولانا اشرف علی صاحب ان سے تھوڑے سے سہم گئے کہ پتہ نہیں مسلمان ہے یا نہیں، شکلیں اور ان کی پھگیاں وغیرہ سب ہندوؤں کی طرح تھی. مولانا نے ان سے پوچھا کہ آپ حضرات مسلمان؟ نے کہا بالکل پکے مسلمان ہیں، تاجیہ بھی نکالتے ہیں. مولانا نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا. حالانکہ حکیم الامت کا فتویٰ امداد الفتاوی میں ہے کہ محرم کا تازیہ کفر ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس سوائے تازیہ کی کوئی چیز باقی نہیں تھی، اسلام کی سب ختم ہو چکی تھی. اب اگر ایسے موقع پہ آپ اس کا بھی انکار کر لیتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھ. کفر اسلام کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگوں کو بچانا بہت ضروری ہے کہ وہ ایمان پر رہے. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی آل و اولاد کو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت میں اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے وقت میں، جب ان کی موت آنے لگی تو اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اسلام پر ڈٹے رہنا اور اسلام سے پیچھے نہ ہٹنا. یہاں بہت ساری باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ انسان زندگی بھر جس طرح گزارتا ہے اس میں دین سب سے غالب رہتا ہے. دین کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم کے اندر روح کی حیثیت. روح نظر نہیں آتی مگر کار فرما وہی ہے، جسم اس کی وجہ سے توانا ہے. ایک 100 سال کا آدمی بیمار ہے، مفلوج ہے، حرکت ختم ہو چکی ہے، اتنا پتا ہے کہ یہ زندہ ہے یعنی اس میں روح ہے. آپ اس کی ناک پر، ہاتھ پر، پلنگ پر، کپڑوں پر اتنا تنکا، ذرہ برابر مٹی گوارا نہیں کرتے. زندہ آدمی ہے، روح موجود ہے، لیکن جب پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی روح نکل گئی، اگرچہ وہ 25 سال کا نوجوان ہو، 30 اور 40 سال کا مسٹنڈا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اس کو مٹی میں دفنا دیا جائے. یہ ذرا فرق دیکھو روح کا اور روح نہ ہونے کا. روح کی وجہ سے وہ کتنا قیمتی ہے، اور روح نکلنے کے بعد یہ جسم، یہ دھڑ اور جسد، اس کو رکھنا مشکل ہے. شرائع نے کہا ہے، پیغمبر کی تعلیم ہے کہ مردے کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اس کو جلدی قبرستان لے جائے اور ان کو دفنائے. فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ رات کو تدفین مکروہ ہے، تدفین روشنی میں ہو، دن میں ہونا چاہیے. تو پھر اس کی وضاحت کرتے اور فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کو گھر رکھے اور صبح آپ تدفین کر لیں، بلکہ دن بھر جو آپ کو ملا تھا تو اس میں تدفین چاہیے تھی، رات کا تک انتظار کیوں کیا ہے؟ یعنی دن کو رات نہ کرے اور رات کو پھر دن تک نہ پہنچ جائے. اس قاعدے کو برقرار رکھا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس کو اپنے مقام پر پہنچائے. انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس وقت جو کلام وہ کرتا ہے وہ دو ٹوک ہوتا ہے, آخری ہوتا ہے, اور شاید اس کو دوبارہ موقع نہ ملے. اب کہ ملے تو خوب سے محبت سے ملنا, شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو. اس لیے آخری کلام جب آدمی کرتا ہے جس کے بعد اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہوتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. وصیت اس دو ٹوک کلام کو کہتے ہیں کہ آدمی آخر میں جا کے کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بھی بہت زیادہ جو انتہائی اہم کلام اور جس کے بعد کوئی اور چیز اس کو کاٹنے والی نہیں آنے دی, اس کو بھی کہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں دو ٹوک بات سناتا ہے کہ لڑکے کے جائیداد میں دو حصے ہیں اور لڑکی کا ایک حصہ ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. کسی نے دونوں کو برابر کیا تو زندگی میں کرے گا, کیونکہ زندگی کے اندر وراثت نہیں ہوتی, وراثت مرنے کے بعد ہے. زندگی میں تو گفٹ ہے, ہدیہ ہے, سوغات ہے, تحفہ ہے. اس میں لڑکا اور لڑکی, مالدار اور غریب, ضرورت مند اور بے ضرورت, سب برابر ہے. ہاں آپ ایک بیٹے یا بیٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ شکر الحمدللہ توانا ہے, سرمایہ دار ہے, آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ آپ کی بہن ہے, بہت خستہ حال ہے, بھائی ہے, بہت کمزور ہے, آپ دیکھ رہی ہیں. شرعاً آپ کا پورا ہے, لیکن اگر آپ اجازت دے دیں تو اس کو آپ کی اجازت سے بڑھا, یہ طریقہ ہوگا. شرائع میں کسی کو تبدیلی کا حق کہاں؟ اور جس آدمی نے اپنی کسی اولاد کے لیے زیادہ کا فیصلہ کیا تھا, بہت زیادہ کا, اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی, تو آپ سے کہا کہ میں اپنی اولاد کو اس طرح جائیداد دینا چاہتا ہوں, آپ نے کہا اور بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہے. کہا ان کو کتنے دیا؟ کہا ان کو اتنا نہیں دیا. تو آپ نے کہا مجھے کیوں غلط کام پر اور جھوٹ پر گواہ بناتے ہو, میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, میں گناہوں میں شریک نہیں ہوتا. پھر وہ پوچھتا گیا, وہ کم کرتا گیا, پوچھتا گیا, آخر میں حضرت نے کہا اب ٹھیک ہو گیا. تو انسان کا جب آخری وقت آتا ہے, آخری وقت تو آنا ہی ہے, اور کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ چلے, اور کتنے لوگ ہیں جن کو وہ گھڑی نصیب ہو. بہت سارے افراد تو وہ ہے, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے میں بہت جیوں گا, وہ اچانک موت آ جاتی. بخاری شریف میں ایک شخص آیا اور آپ کو کہا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی, بس یک دم آنکھیں بند ہو گئی اور منہ بند ہو گئے, روح نکل گئی. اور فرمایا کہ اگر کچھ زندہ رہ لیتی ضرور وہ خیر کی باتیں کرتی. مطلب یہ کہ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک شخص کو میں نے دیکھا, وہ انتقال کر رہا تھا تو بیٹوں کو بلایا اور اس کو کہا میں نے دنیا کی زندگی گزاری اور میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا, لیکن فلاں فلاں جائیداد جو ہے ہماری نہیں, یہ میں نے زور و زیادتی سے اپنے سور سے اور طاقت سے, لیکن اب ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں طاقت صرف خدا کی ہوگی, اور مجھے پتا ہے کہ اگر اس کا احتساب ہو جائے تو میری خیر نہیں ہے. تم کسی طریقے سے ان کو راضی کرو اور یہ کام میرے قبر سے پہنچنے سے پہلے پہلے کر لینا. یہ بھی اللہ کے خوف کی بات. لا الہ الا اللہ, توبہ. تو انسان جب دنیا سے آ, تو آپ نے ان کو کہا کہ آپ ان کی طرف سے ایک کنواں کھودیں اور یہ نیت کرے کہ اس پر جتنا خرچہ ہے آپ کی والدہ کی طرف سے. انہوں نے اجازت مانگی کہ میں اس کو بئر ام سعد کہہ سکتا ہوں، یعنی میری والدہ کے نام کا کنواں، جس کا ثواب آپ نے اجازت دے دی کہ آپ اس کنویں کو کہاں کرے بئر ام سعد، یعنی یہ کنواں سعد ابن ابی وقاص کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے. ایک زمانے میں یہاں اسی طرح رمضان شریف کا آخری جمعہ تھا اور میں اعتکاف میں تھا، کبھی ناغا نہیں ہوا الحمدللہ، اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے، پوری زندگی ایک ناغا بھی نہیں ہوا ہے، اور یہ کوئی میرا احسان نہیں ہے، میرے اوپر تو فرض ہے، میں قوم کا رہنما ہوں، مذہبی استاد اور شیخ کہلاتا ہوں، میرا فرض بنتا ہے، لوگوں کے لیے سنت ہے اور میں اپنے لیے فرض جانتا ہوں، اللہ کا احسان ہے جس نے موقع عطا فرمایا. اور ادارے میں پانی نہیں تھا بالکل، ایک گھونٹ پانی نہیں، جمعۃ الوداع ہے، ادھر ادھر ہم نے بہت کوشش کی لیکن شاید اس دن پانی کی تکلیف تھی شہر میں. یہ ہمارے گھر کے سامنے ایک نیک آدمی رہتا تھا، قاضی رفیع الدین نام تھا، اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب کرے. اسلامیہ کالج کے پاس کوئی بڑا آفس تھا ان کا، میں اعتکاف سے نکل کے ٹیکسی میں بیٹھ کے وہاں چلا گیا، اس نے جو مجھے دیکھا اوپر سے نیچے اترا، اس طرح سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا حضرت اعتکاف میں، میں نے کہا پانی نہیں ہے ایک گھونٹ بھی، لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ رونے لگے، کہنے لگے میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دیں، یہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ کو اس طرح چیزیں مہیا کروں. اپنے سیکرٹری کو بلایا کہ ڈیفینس اور کلفٹن اور فلاں فلاں کی تمام جو ہے نا کینسل کرو پانی، اور سب افسن للوم بھیجو، 18 فیس ٹینکر روانہ کی. حضرت اعتکاف چھوڑ کے آئے، اس سے بڑھ کر حساس موقع کیا ہو. میں بھی بڑا خوش ہوا، اور ہمارے ایک بزرگ نے خواہش ظاہر کی کہ اگر ادارے میں جگہ ہو آپ کنواں کو دعائے اور اس کا خرچہ ہم کر لیں. اور سستائی کا زمانہ تھا، کنواں کھودا گیا، 21 فٹ پر میٹھا پانی نکلا، 28 فٹ تک وہ گئے، اور کنواں ایسا تھا کہ 2-3 مشینیں پانی ختم نہیں کر سکتی تھی، اب بھی ہے، اور مشینیں بھی انہوں نے لگائی، سب کچھ کیا، 28,000 روپے کل خرچ ہو گئے، صرف 28,000 روپے. بہت اچھی طرح یاد ہے، وہ کنواں کھودنے والوں کو انعام بھی دیا گیا، 500,000 روپے زیادہ دیے گئے. ایک بزرگ خاتون نے وہ کنواں کو دعایا، تو میں نے خواب دیکھا کہ وہ بزرگ خاتون ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس تخت کے نیچے سے جنت کی چاروں نہریں نکلی. چار نہریں سورہ محمد میں ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسر، پانی کی نہر، وانہار من عسل مصفی، شہد کی نہر، وانہار من لبن لم یتغیر، طعم دودھ کی نہر، وانہار من خمر لذت للشاربین، شراب کی نہر. جس جگہ وہ بیٹھی ہوئی ہے وہ چاروں نہریں ان کے اس تخت کے نیچے سے روان دوا ہے، روان دوا ہے. میں نے یہ خواب درس میں سنایا، بڑا اچھا خواب ہے، وہ قبولیت کا خواب. ایک متمول آدمی اٹھا، اس نے مجھے کہا 28 کو 4 میں ضرب دے دے، یہ میں دیتا ہوں. میں نے کہا میں لوگوں کی نیکیاں بیچنے کے لیے یا لوگوں کے ثواب بیچنے کے لیے نہیں بیٹھا، اس کو تحفظ دینے کے لیے اور اس کو بڑھانے کی کوشش کروں گا، مجھ پہ اعتماد کر کے جو کار خیر کیا جاتا ہے وہ ان کے اپنے کار خیر سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، کہ انہوں نے ایک دینی رہنما مذہب کے عالم پر اعتماد کیا ہے، ہمیشہ یہ ان کے نسل و نسب کا سرمایہ ہے. بیروم میں ساتھ وہ کنواں جو ساتھ نے اپنی والدہ کے لیے کھدوایا تھا وہ نہ ابو بکر لے سکتے تھے نہ حضرت عمر کو اجازت دی، وہ اللہ نے ان کے حصے میں ڈالا تھا. انسان جب دنیا سے جاتا ہے اور جانا برحق ہے، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ وقت زیادہ باقی ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے، وقت پورا ہے. اگر 100 سال بھی باقی ہے نا وہ بھی گزر جائے گی، اور آنے والے وقت پر کبھی بھی اعتماد نہ کرے، اس کے شر سے بچے اور اس کی خیر اللہ سے مانگے. پھر وقت بھی آئے اور اخلاص کے ساتھ ہو، ہم وقت آئے اور ہم نیکیوں کے جمع کرنے والے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سابقہ نظام متاثر ہو، ہمارے اخلاق میں فرق ہو، ہماری نیت میں فرق ہو. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. وہ علماء نے ایسی ایک مثال دی ہے نا، سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، اور ممکن ہے ایسا ہوا بھی ہو. وہ ایک بادشاہ کا اس سیر پہ نکلا ہوا تھا، اتفاق سے ایک باغ سے گزرنے لگا. وہ بڑا اچھا باغ تھا، جو باغ کے اصول ہے اور ضوابط ہے اس کے مطابق خوب گھنا تھا، ٹھنڈے چاؤ تھے، میٹھے پھلوں کے درخت لدے ہوئے تھے، اور اس میں چشمے یا نہریں چل رہی تھی. یہ بادشاہ سلامت اندر چلا گیا، وہ مالی نے پہچانا، باغبان نے پہچانا، اور اس نے بٹھایا بڑی عزت و احترام سے. پھر بادشاہ سے پوچھا کہ کیا خدمت کروں، اس نے کہا ٹھنڈا جوس پلاؤ. تو یہ باغ والے بڑے مائر ہوتے، ایک انار اس نے اس درخت سے ٹیڑھی سے اتارا اور صاف گلاس دھویا اور اس کے اندر اس کو نچوڑنا شروع کر دی. گلاس پورا بھر گیا، بہت بڑا گلاس تھا، عام گلاسوں سے بڑا گلاس، اور لگتا تھا کہ انار کے اندر اب بھی رس باقی ہے. بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بڑا حیران ہوا کہ ایک انار سے گلاس بھر گیا، ایسے انار میں نے بھی دیکھے ہیں. اللہ نے ایسے انار اور ان کا رس پینا نصیب کیا ہے. چونکہ میں واقعات سناتا رہتا ہوں، طالب علم بھی بڑے غیرتی اور بڑے باکردار ہوتے ہیں. دو طالب علم بڑے حیران کن تھے، ایک تو یہ طالب جو ایک انار لایا غزنی سے، غزنی تک قندھار اور کابل سے چلتے ہوئے 3-4 دن لگتے، کہو کتنا پریشانی سے آیا ہوگا، ایسا انار تھا، اور میرے سامنے دفتر کے سامنے کہا استاد آپ کے لیے انار لایا، اس کو نچوڑنا شروع کیا، 2 گلاس بن گئے. میری آنکھوں میں آنسو آئے، بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا امیر حبیب اللہ خان افغانستان کا بادشاہ ہندوستان آیا تھا، شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے دہلی میں ڈاکٹر انصاری کے گھر پر ان کی دعوت کی، وہ دار العلوم دیوبند بھی دیکھنا چاہتا تھا، بڑا مسلمان فرمان روا تھا. کسی نے کہا خان صاحب ہم نے سنا ہے آپ کے ہاں کابل میں ایسے انار ہوتے کہ ایک انار سے گلاس بھر جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو عام سی بات ہے، انار سے تو گلاس بھرتا ہے، میں ہندوستان میں تو ہم 5-6 انار نے چھوڑتے ہیں. اس نے اپنے خانسامے کو بلایا اور اس سے پوچھے کہ ہمارے سامان میں انار ہے کا، بھلے سے انار ہے، کہ ایک انار صاحب کے سامنے نے چھوڑو. کتنا اعتماد تھا. وہ ایک انار لے آیا، اس کو دھویا، گلاس کے اندر نے چھوڑنا شروع کر دیا، وہ بھر گئے. تو بادشاہ نے بھی یہ تماشا دیکھا، وہ بہت خوش ہوا اور بڑا حیران بھی ہوا. کچھ دیر بعد جب روانہ ہونے لگا تو اس مالی کو کہا کہ ایک گلاس اور پلائے، اس نے کہا بالکل، اب کہ وہ انار نہ توڑتا ہے اور نچوڑتا ہے اور پھر ایک اور اور پھر ایک اور، بڑی مشکل سے کئی 5-6 انار سے جا کے گلاس بھر گیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس مالی سے پوچھتا ہے کہ پہلے تو آپ نے ایک انار سے گلاس بھرا اور اب چار پانچ انار نے چھوڑے اور مشکل سے بھرا، یہ کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں 40 سال سے اس باغ میں کام کرتا ہوں، ہمیشہ ایک انار سے گلاس بھرا گیا ہے، آج پہلا دن دیکھ رہا ہوں کہ انار میں رس ختم ہو گیا. پہلے تو آپ کے سامنے ایک انار سے گلاس بھر دیا گیا، باغ بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں. ایسا لگتا ہے بادشاہ سلامت کی نیت میں فرق آیا ہے، کیونکہ بادشاہ نے یہ سوچا تھا کہ ان پر تھکڑا سا لگان لگانا چاہیے کیونکہ اتنا بڑا باغ انہوں نے رکھا ہے. نیت خراب ہو گئی. انما الاعمال بالنیات، نیت کی مثال بھی روح کی ہے. روح توانا ہو تو جسم کمزور بھی ہو تو آدمی چلتا پھرتا ہے، اور روح مرجا گئی یا جانے لگی تو مسٹنڈے کا جسم پہلوان کا وہ کام چھوڑ دیتا ہے، بستر پہ لیٹ جاتا ہے. جو حیثیت جسم کے اندر روح کی ہے وہی حیثیت اعمال کے اندر نیت کی ہے. ارادہ اور عزم ہمیشہ نیکی کا اور صلاح کا راج. ایسی بہترین نیت رکھے کہ کوئی چیز اس کے ساتھ متصادم ہو جائے تو اس چیز کو چھوڑ دو لیکن اپنی نیت خراب نہ کرو. وہ ایک آدمی کسی کو کچھ تعاون دینے لگا، 500 روپے 1000 نکالے کہ آپ قبول. اس نے کہا میں تو مستحق نہیں ہوں. وہ بڑا پریشان ہو کے وہ 1000 روپے کا نوٹ ہاتھ میں لے کے کھڑا رہا. ایک اور آدمی سے کہا آپ مہربانی کریں لے لینا. وہ بھاگتا ہوا آیا لے لیا تو اس کو کسی نے کہا واپس جیب میں کیوں نہیں ڈالا؟ کہا میں اللہ کے نام پر دینے کی نیت کر چکا تھا. اس کو توڑنا اور فسخ کرنا یہ قیامت سے کم نہیں ہے. خیر سے پیچھے ہٹنا ہو یا اس کے بارے میں غلط سوچنا یا اس سے پہلو تہی اختیار کرنا مومن کے مراتب کی خلاف ورزی ہے. مومن کے مراتب تو بلند ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اور پھر جب آدمی کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری وقت ہے، اور حدیث میں تم نماز ایسی شوق سے پڑھا کرو، اتنی اچھی اور اطمینان سے پڑھا کرو جیسے یہ آخری نماز. تو اگر اس زمانے کے لوگوں کو پتہ چلے وہ نماز چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کہ یہ آخری ہے تو بس میں جا ہی رہا ہوں. اور اس بے انصاف کو یہ پتہ نہیں کہ یہ نماز ہی وہ دولت ہے کہ جس کی وجہ سے آخرت بنے گی. نماز ہی وہ دولت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، نماز ہی پڑھنی پڑے گی. اور کتنی عجیب بات ہے کہ روزہ سال میں ایک مہینے کا، زکوٰۃ مال میں سال میں ایک دفعہ، حج عمر بھر میں ایک مرتبہ، لیکن نماز روزانہ 5 فرض اور سنتیں اور نفل ساری ملا لو تو 50 بن جائے گی. وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں پہلے 50 دی گئی تھی، وہ 50 اب بھی برقرار ہے مگر اس کی شکل علیحدہ ہے. اس کو اختیاری کر دیا گیا، نفل بنا دیا گیا، سنت کر دیا گیا، واجب تہجد، قیام اللیل، تحیت المسجد، تحیت الوضو، اوابین، اشراق، چاش، قبلی، عبادیہ، یہ سب ملا کر کے 50 بن جاتی. سے ایک اور عجیب بات سنو، اللہ اکبر، توبہ استغفر اللہ، اور زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہ اللہ نے جو 50 کی نیت کی تھی دینے کی، اور آپ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے جاتے تھے کہ یا رب خفف عن عبادک، پروردگار بندوں کے ساتھ نرمی فرمائیے، 50 نمازیں فرض ہو جائے یہ بہت زیادہ ہے. آپ 5 کم کرتے رہے اور 5 رہ گئی. اللہ رب العالمین نے بھی اپنی نیت فسخ نہیں کی بلکہ اس کو بھی برقرار رکھا ہے، لیکن نمازوں کو شکل علیحدہ دے دی. ہمارے لیے آسانی ہو گئی. تہجد کوئی پڑھے تو بہت اچھا، نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں. اشراق چاش بڑی اچھی بات ہے. رمضان شریف میں تو ہم کہتے ہیں کہ تہجد ہے ہی نہیں، کیونکہ 20 رکعت تراویح جو ہم پڑھتے ہیں وہ 8 رکعت قیام اللیل ہے. رات کو سونے سے پہلے جو نفل ہوتے ہیں اس کو قیام اللیل کہتے ہیں, اور سو کر کے اٹھے تو وہ تہجد کی 12 رکعت ہے. یہ ملا کر کے صحابہ نے 20 رکعت تراویح پڑھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد وتر پڑھائے جاتے اور وتروں کے بعد منع فرمائے نفل پڑھنے کو تاکہ لوگ فارغ رہے. ہم لوگ سحری کو اٹھتے ہیں تو اس کے بعد وہ شوق رکھتے ہیں, بھائی صرف دنیا میں ایک کام نفل پڑھنے کا ہے. قرآن کریم میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ سحری کے وقت کا بہترین عمل استغفار ہے, دعا ہے, ذکر ہے. سال بھر میں تو آپ 11 مہینے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وتر چھوڑ دیں رات کو اور صبح سویرے اٹھیں گے. ظاہر ہے جب ایک مومن کو بتاؤ کہ ایک واجب نماز میرے ذمے ہے تو مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. یہ کوئی کمزور مسئلہ نہیں ہے, بہت مضبوط مسئلہ ہے, لیکن اہل علم کی طرف سے کمزور ہوا ہے. وہ عوامی تاب نہیں لاتے تو ان کو کہ ہاں پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. ایک شخص نے اس طرح کہا, میں بیٹھا ہوا تھا, میں اس کو دیکھنے لگا, میں نے کہا وہ حدیث سنائے جو پیغمبر کی ہے, ابھی فیصلہ ہو جائے گا. جی کون سی حدیث؟ میں نے کہا جو تمام کتابوں میں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا, کہ رات کی آخری نماز وتر بناؤ. تو جو وتروں کے بعد آپ نفلوں کی اجازت دیتے اس حدیث کے خلاف کر رہا ہے. آپ کو کہنا چاہیے کہ وتر رات کی آخری نماز ہے, اس کے بعد نفل نہیں. تو مجھے کہتے ہیں جانتا نہیں تھا نام سے, اتفاقی مجلس تھی, میرا نام لیا کہ پھر تو وہ بن جاؤں گا. تو میں نے کہا وہ اپنی بات کر رہا ہے یا حدیث میں بتا رہا ہے؟ اس پر چاروں امام متفق ہیں کہ وتر رات کی آخری نماز ہے. اس لیے تو تراویح 20 رکعت جماعت سے, اگر شریعت کی خواہش ہوتی کہ لوگ رمضان کی راتوں میں نفلے پڑھے تو حکم آ جاتا کہ وتر چھوڑ دو. سال کے 11 مہینے ہم وتر جماعت سے پڑھتے ہیں. وتر کو خاص الخاص جماعت سے کرایا تاکہ لوگ فارغ رہے, اب جائے آرام کرے اور سحری میں اٹھ کر کے اگلے دن روزے کی تیاری کرے, دعائیں مانگے اور بہت سارے کامیں کر لے گی. توبہ توبہ, کسی کو اچھی بات معلوم ہو جائے تو اس کی قدر کرے, احترام کرے, نہ کہ غلط لوگوں سے پوچھ پاچھ کے اس کی جان نکالے. اگر سب میں ایک جیسے استعمال علم ہوتا تو آج ملک کے ایک حصے میں عید اور 3 اطراف میں روزہ نہ ہوتا, ایک ہی ملک میں. یہاں کا چاند وہاں مؤثر ہے, ان کا چاند ان کے لیے مؤثر نہیں. ببی عقل و دانش بے پایت گریست, شاعر کہتے ہیں ایسی بے عقلی پر رونا چاہیے. بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. اس لیے اللہ نے بڑے علماء کی اطاعت لازم کر دی. ابو حنیفہ دیکھو پورا مذہب ہے ان کا, امام مالک دیکھو, شافعی و احمد دیکھو, اس کے بعد کتنے لوگ آئے لیکن ان جیسے نہیں آئے, ان جیسے نہیں آئے. اگر کسی نے کوشش بھی کی, غلام احمد پرویز نے یا غلام احمد قادیانی نے, تو وہ اسلام سے ہی نکل گئے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ, وصیت فرمائی اسلام پر رہنے کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب نے. یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین, اے میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چنائے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, مرتے دم تک مسلمان رہو. یہ نہیں کہ رمضان شریف میں خوب نمازیں پڑھو, مسجد آباد کرو اور بس عید کی نماز ہو گئی اور لوگ فارغ ہو گئے. اب وہی پرانا امام ہو, پرانا جماعت 2-4 نمازی ہوں گے, باقی اللہ اللہ خیر صلاح. وہ کہتے ہیں نا کسی جگہ کوئی جرمنی ٹھہرا ہوا تھا, وہ یہ دیکھتا تھا کہ اچانک رمضان شریف ہوا اور لوگ ہجوم کے ہجوم آ گئے اور مسجد خوب بھر گئی. وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں ٹھہرا تھا اتفاق سے, جہاں ان کا دفتر تھا وہی مسجد تھی قریب. تو جب رمضان شریف گزر گیا اس نے دیکھا کہ اب وہ ہجوم ختم ہو گیا, تو اس جرمنی نے بڑا سادہ سا سوال کیا اور اس نے کہا ان لوگوں کو کیا پتہ چل گیا کہ بس ان کی بخشش ہو گئی اور ضرورت نہیں ہے, یا ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اسلام میں بقیہ 11 مہینے کی عبادت نہیں ہے؟ دونوں سوال موت کے برابر. ہمارے بھائی لوگ روزے بھی رکھتے ہیں, صدقے خیرات بھی کرتے ہیں, لمبی لمبی دعائیں بھی مانگتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے داڑھیاں رکھ لیتے ہیں. ایک میرے پاس آیا اور بڑا چہرہ منور ہو گیا, داڑھی سے بھر گیا. میں نے کہا مبارک ہو, تو نیچے نیچے دیکھنے لگا, مجھے جواب نہیں دے رہا ہے. میں نے کہا کیوں, عید کے دن کاٹنا ہے؟ تو یہ تو ایسا ہے جس طرح آپ نے روزے رکھے, تراویح پڑھی, تلاوت کی, ثواب جمع ہو گیا, اور عید کے دن آپ سب ثواب کے اوپر مٹی کا تیل ڈال کر کے اس کو آگ لگا دیں. ثواب خراب کرنے کی تو آپ خود کوشش کر رہے ہیں. اللہ تو فرماتے ہیں مرتے دم تک اسلام پر رہو, نہیں اسلام لے کر کے آؤ. اسلام کسی اسٹام کا نام نہیں ہے کہ آپ کفن میں رکھوا لیں گے. اسلام تو اللہ اور رسول کے عقائد اور دینی نیک اعمال کے مجموعے کا نام. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت بڑا بینک بیلنس, بہت طویل و عریض جائیداد اور بہت سارے مالیات جس کا تم خود حساب نہ کر سکو, وہ کر کے آؤ, وہ تو حبہ حبہ ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہو. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی زیب النساء کے ساتھ ہندوستان کے کسی شہر سے گزر رہا تھا, اور ایک ملنگ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے جو بھیک مانگی تھی اس کو گن رہا تھا. تو اورنگزیب بادشاہ بڑا نیک شریف آدمی تھا, اپنی بیٹی کو کہا دیکھو اس عاجز و مسکین کا بس یہ سرمایہ ہے. بیٹی اس کی خاموش ہوئی, بڑی عالم فاضل تھی, اپنے زمانے میں 30,000 کتب حنفیہ کی حافظ تھی وہ عورت, بڑی پاک بی بی اور پاک دامن تھی. کوئی ان سے کہتا شادی کر لو تو کہتی شادی ایک دفعہ ہوتی ہے, دو دفعہ نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ کتابوں میں اتنی مصروفیت ہے کہ وہ شادی سے کم تو نہیں ہے, یہ اشارہ ہوتا شادی ایک بھی نہیں کی. تو بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت, ایک بات کہتی ہوں, ناراض نہ ہو میرے ابا جان, ہے قبلہ و کعبہ ہے. وہ یہ کہ جس طرح دنیا کے اندر یہ مفلس فقیر نظر آتا ہے, کہیں قیامت کے دن ہمارا یہ حشر نہ ہو جائے. تو اورنگزیب نے کہا ہم تو بی بی کمی نہیں کرتے, غزنی اور کاشغر سے لے کر برما اور رنگون تک ہماری حکومت ہے, اور ایک ایک فرد کو انصاف دیتا ہوں, خود گزرتا ہوں جاتا ہوں آتا ہوں. تو بی بی صاحبہ نے یہ کہا کہ ابا جان قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کا حساب ہوگا کہ یہ جو پیسے آپ نے لوگوں سے مانگے جمع کیے, آپ کو اجازت تھی, حقدار تھے یا نہیں؟ یہ بھی بہت زبردست مسئلہ ہے کہ ایک آدمی بس مانگ رہا ہے, جمع کر رہا ہے, بھلے کار خیر کے لیے کیوں نہ ہو, اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میرے ادارے کے لیے کس قدر ضرورت ہے. استاذ گرامی قدر محدث العالم حضرت بن نوری منشی کو کہہ دیتے تھے کہ حساب لگا لو, حساب لگا لیتے تھے کہ ہمارے ادارے میں اتنا پیسہ آ گیا, حضرت فرماتے تھے بس اب اور نہیں لینا, اور مدرسوں کا حق ہے ان کو جا کے. ہم نے ایسے پاک لوگوں سے پڑھا ہے, الحمدللہ ان کا کام اور ان کے نام سب کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہنے لگی کہ دیکھو اس شخص کے ساتھ تو اس کا حساب ہوگا، اور ہماری حکومت کاشغر و غزنی و زابل و کابل سے لے کے برما اور رنگون تک ہے، تو اس پورے سرزمین اور اس کے رعایا اور ان کے مال و دولت کا حساب ہم کو دینا پڑے گا. اس لیے دنیا کے اندر دنیا بڑھانا کوئی بڑی اچھی بات نہیں ہے، خطرے والی بات ہے. دنیا صرف اتنی ہے جو دین پر صرف ہو گئے. اور حدیث شریف میں کیسے عجیب انداز سے سمجھایا، آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ وہ جو بکرے کے دستے بنے تھے، چار دستے ہوتے ہیں، ان میں کچھ باقی ہے؟ سالن جو بنا تھا. ام المومنین نے کہا فقراء و مساکین آتے رہے اور میں دیتی رہی، تین ختم ہو گئے، ایک باقی ہے. آپ نے کہا ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہتی ہیں، وہ تین جو اللہ کے نام پر دیے گئے وہ باقی ہے، اور یہ جو ہم خود استعمال کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے ایک موقع پر ام المومنین عائشہ کو کہا کہ آپ جب سالن بناتی ہے تو اس میں شوربہ زیادہ بنایا کرو، تاکہ ہم اپنے پڑوس میں بھی محتاجوں کو، اور ویسے بھی پڑوسیوں کا حق ہے، ان کو بھی کچھ دیں. الحمدللہ، یہ ایمان کے اعمال ہے، اور یہ اعمال انسان کے ساتھ جائیں گے، باقی سب چیزیں یہی رہ جائیں گی. یہاں رہے گی تو ہم نہیں ہوں گے، پتہ نہیں وہ رساؤ جانشین کیسے استعمال کریں گے. اگر وہ اس جائیداد اور مال سے نیکی کے کام کرے تو ہمیں اجر ملے گا، اور اگر وہ اس مال سے گناہ کرے تو ہمیں گناہ پہنچے گا، کیونکہ ہم سبب بنے. حدیث شریف میں اس کی مثال آئی ہے، اس کو سن لو، بس یہی آخری بات ہے. آپ نے فرمایا انسان کا تعلق دنیا میں تین چیزوں سے ہے، سب سے زیادہ اور سب سے بڑا مال کے ساتھ ہے. اگر بیٹا بھی مال نہیں کما کے دیتا ہے تو باپ کہتے ہیں نااہل بیٹا ہے، یہ قابل نہیں ہے. تو فرمایا کہ مال تو بستر پر جواب دیتا ہے. ایک آدمی بیمار ہو گیا اور اس بیماری سے مر گیا تو فقہاں کہتے ہیں اس دوران اگر اس نے پلنگ پر کوئی وصیت کی تو ایک بٹہ تین میں نافذ ہوگی، دو بٹہ تین تو رشتہ داروں کے ہو چکے تھے مرض الموت میں جو وصایا ہوتے ہیں. سمجھ گئے میری بات؟ بھئی تین لاکھ روپے تو سلس ایک لاکھ ہے نا، ایک بٹہ تین، تو ایک لاکھ میں اس نے اگر کچھ باتیں کہی وہ جاری ہو جائے گی، لیکن دو لاکھ اس کے نہیں ہے، وہ اس مرض کے اندر ہی رشتہ داروں کے نام ہو چکے تھے، اگرچہ اس کا اجرا بعد میں ہوا ہے. تو عجیب مال ہے، ہم نے سب کچھ اس کے لیے کیا، ابھی ہم بستر پہ لیٹے تھے مرے نہیں تھے کہ اس نے ساتھ چھوڑ دیا. مال کا تو یہ حال ہے، جس کے لیے پہاڑ ہموار کیے جاتے ہیں اور ہر طرح مشقت و قربانی دی جاتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. دوسرا تعلق اولاد سے ہے، قوم قبیلے سے ہے، برادری سے ہے، خاندان سے ہے. آدمی ان سے سکون محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جب میں کمزور ہو جاؤں گا یہ مجھے طاقت دیں گے، جب میں بے وسیلے ہو جاؤں گا یہ میرے سہارا بنیں گے. یہی خیالات ہیں، انسانیت ہے، بشریت ہے. اب ان کا نمبر آیا، رشتہ داروں کا، آل و اولاد کا، انہوں نے لاش اٹھائی اور قبرستان لے گئے. اور قبرستان میں آپ نے حشر دیکھا ہے کتنی جلدی ہوتی ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ بھئی دفناؤ، اگر ہو سکے سورہ بقرہ اول و آخر قبر پر پڑھو، ورنہ دعا کر کے روانہ ہو جاؤ. مردوں کے ساتھ کوئی بیٹھ تو نہیں سکتا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب مر گئے، ان کی بیوی تھی شیربانو ایرانیہ، بہت محبوبہ تھی ان کی، حسن کے بہت نکاح ہوئے ہیں، لیکن یہ بڑی پیاری بیوی تھی ان کی. بس بیویاں ایسی ہوتی ہے کہ خاوند و فون پر ناز ہوتا ہے. جب حضرت حسن مجتبی انتقال کر گئے تو اس عورت نے کہا میں اس کے بغیر نہیں رہوں گی، تو قبر پر جا کے خیمہ لگایا اور ایک سال تک روتی رہی، آخر تھک گئی، ایک دن خیمہ ویمہ لپیٹ کے وہاں سے جانے لگی. ہماری پشتوں میں کہتے ہیں وہی مڑو سر کلی نکی، کوئی مردوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، قبرستان زندگی گزارنے کی جگہ نہیں ہے. بخاری شریف جنائز میں ہے کہ جس وقت اس نے خیمہ ویمہ اکھیڑا اور سامان وامان لپیٹ کے روانہ ہونے لگی تو ایک آواز آئی، حل وجدو ما فقدو، وہ آدمی زندہ ہو کر کے ساتھ لے کے جا رہی ہے، ایک سال کے لیے کیوں بیٹھی رہی؟ تو پھر دوسری آواز آئی، بل یئسوا فانقلبوا، بلکہ مایوس ہو کر کے آخر نامراد ہو کے جا رہی ہے. جو گیا سو گیا، اب تو پیچھے جانا ہوگا، باقی کسی نے اس دنیا میں آنا نہیں ہے قیامت سے پہلے پہلے. تو مال نے جس کے لیے سب کچھ، اولاد کو بھی ٹکرایا جاتا ہے، ناپسند کیا جاتا ہے، اس نے تو بستر پر ساتھ دینا چھوڑ دیا، اور رشتہ دار آل و اولاد عزیز و اقارب قبرستان تک تو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بھی جانا ہی پڑتا ہے. اور تدفین ہو گئی ہے، مردے پر مٹی ڈالی، قبر بن گئی. صحیح مسلم میں ہے ایک صحابی نے وصیت کی کہ میری قبر آرام آرام سے بناؤ اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرو اور اس کو اچھی طرح ہموار کرو اور کچھ دیر تک ذرا وہاں بیٹھو نا، حتی اراجع رسل ربی، تاکہ فرشتے میرے پاس آئیں گے مجھے پوچھنے کے لیے، میں خیریت سے جوابات دے دوں نا، پھر تم آرام سے رہو. ہائے ہائے منتیں کر رہے ہیں کہ میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھو. یہ وہ رشتہ دار تھے جن پہ ناز و لاڈ تھا، جن کے لیے بڑی بڑی دعوتیں اور کتنے تکلفات کی جاتی تھی. آج ان سے اپنے ٹوٹے دل اور بجھی ہوئی آنکھوں سے کہہ رہا ہے تو کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ بیٹھو، اور قبر پر بیٹھنا آسان نہیں ہے. اور فقہا نے لکھا ہے قبرستان میں زیادہ آنے جانے والا ویسے ہی غمگین رہے گا، اس کے دل پر ہمیشہ بوجھ غم رہے گا. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ وہاں جانا اچھا ہے، ضروری نہیں ہے، ثواب ہر جگہ سے پہنچتا ہے. والحمدللہ علی حال. تو دیکھو مال نے تو بستر پہ ساتھ چھوڑا، رشتہ دار قبر تک گئے، آگے تو کچھ نہیں کر سکتے، آگے اپنا ایمان و عمل کام آئے. یہ دو چیزیں تو برخاست ہو گئی ہے، مال تو ادھر گھر پر ہی ختم ہو گیا تھا، ایک سرے گیا دو پرائے ہو گئے، ہمارا مال ہم اس کے مالک تھے اب نہیں ہے. اور رشتہ دار قبر تک گئے ہیں اور بس اب پلنگ خالی آ رہا ہے، عزم کے کلنگ جو زور اور دے زوانان خوندی کے را لے گی تش پالنگ گنا. کہتے اے زمین تیرا ٹیکس بہت مہنگا ہے، بڑے بڑے جوان و خوبصورت ہستیوں کو اپنے اندر دبا کے خالی پلنگ واپس کر دیتی. اب تیسری چیز جس کے ساتھ دنیا میں تعلق بہت پسماندہ رہتا ہے وہ عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، نفل ہے، دعائیں ہیں، سارے نیک اعمال ہیں جو شریعت پسند کرتی ہے، اجازت دی ہے، رغبت دلائی ہے. حدیث شریف کے مضمون میں کہ قبر میں جب مردہ اتارا جاتا ہے تو عمل بھی ساتھ اتر جاتا ہے. تو عمل ساتھ اترتا ہے. بیٹے کے لیے نماز چھوڑی، جماعتیں چھوڑیے، مال و دولت اور خزانوں اور خاندان کے لیے کتنے نیکیے ختم کر چکا ہے. بس ذرا سی بات سے برسوں کے یار آنے گئے، پھر بھی اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. اور ابن ماجہ کے سنن میں عجیب روایت ہے، آہ آہ واہ بھائی واہ، جس وقت قبر میں رکھا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں، رب تیرا کون ہے، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں، پانچ سوالات کرتے ہیں، بڑے سخت سوالات. ویسے وہ چور چور ہوتا ہے، میت کے متعلق ہے کہ انگوٹھے کے ناخن سے لے کے سر کے ٹکے تک پورا جسم ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، آسانی سے روح نہیں نکلتی، اللہ آسان فرمائے. ایسا حادثہ کبھی زندگی میں ہوا نہیں ہے جو موت کا حادثہ ہے. تو جیسے اس کو خبر میں رکھا جاتا ہے قاعدے کے مطابق اللہ کے فیصلے کے مطابق منکر نکیر آنے والے ہیں. اسی دوران ایک خوبصورت حسین جمیل نشید بسیط نوجوان قبر میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ الیک سلیک کر کے دم بخود کراتے ہیں, اس پہ تسلی دیتے ہیں کہ ابھی منکر نکیر آ رہے ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے, آپ نے کوئی جواب نہیں دینا ہے, میں موجود ہوں. بس یہ کہنے ہی تھا کہ منکر نکیر داخل ہو گئے اور وہ اس کو بٹھاتے ہیں, یہ ساتھ ہے بٹھا لیا اس کو. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ وہ بیٹھنے بھی نہیں دیتا, کہتے رہ دیں آرام سے رہنے دیں بات کریں. وہ سوال کرتے یہ جواب دیتا ہے, وہ سوال کرتے اس کے جواب دینے کے بعد منکر نکیر سر نیچے کر کے لکھ رہے, اخیر میں شکریہ ادا کر کے روانہ ہوتے ہیں, اس کو مبارکباد دیتے ہیں. نم کا نومت العروس, ایسا آرام کرو جیسے دلہن کرتی ہے, سوائے دولہے کے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی, قیامت تک اب آپ کے لیے جنت ہے. تو جس وقت خوش خوش ہو کر کے اس کو آرام اور بشارت کامیابی کی ملتی ہے تو وہ نوجوان بھی کہتے ہیں کہ مجھے اجازت ہے میں بھی چلتا ہوں. تو یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں, آپ نے تو اتنا احسان کیا. وہ پلٹ کے اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ مجھے نہیں جانتے, انا صلاتک الفجر, میں آپ کی نماز فجر ہوں. وہ جو آپ بستر سے اٹھتے تھے طبیعت پر نیند سوار ہوتی تھی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے منادی نے کہہ دیا صلاۃ خیر من النوم, نیند چھوڑو نماز پڑھو, نیند کوئی کامیابی کی چیز ہے تو ذلت و غفلت کی چیز. لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں بزرگوں, میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری قبر میں آپ کی فجر تو نہیں آئے گی, مجھے اہتمام سے پڑھنی ہے. یہ رغبات نبی نے اس لیے ذکر کیے تاکہ امت کو قدر آ جائے اور یہ تیاری کر سکے اور ان اندھیروں کو روشن کر سکے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم عاجز اور مساکین کا رمضان روزے قبول فرمائے, اور اگر آج کا روزہ درست اور صحیح ہو تو یہ بھی قبول فرمائے, اور اگر غلطی ہو تو اعلی بلا پر چرمین بلا ان کے ساتھیوں کی گردن پر ہو. ہم تو اتفاق و اتحاد کے مظاہر ہے, دنگ فساد سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی عید کی نماز اگر موسم سازگار ہو اور درست ہو تو متصل میدان میں ہوگی, وہاں کے انتظامیہ نے بڑی خوشی سے حسب سابق اجازت دی ہے اور امید ہے کہ وہاں عید پڑھنے میں آرام رہے گا. اور اگر خدا نخواستہ باد و باران ہو, موسم ابر آلودہ ہو یا بارش کے آثار ہو اور وہاں پڑھنے میں گرانی ہو تو اپنی مسجد جامع مسجد بمائے ادارے کے برانڈوں کے وضو خانے اور مرکزی گیٹ کے جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے آپ کے لیے قائم کی ہے, امید ہے کہ آپ زکوٰۃ فطرے اور تمام چیزوں میں بھی ادارے کی مدد کریں گے, اور آپ نے روزے بھی نہایت خوش اسلوبی سے رکھے, تراوی پڑھی ہے, تلاوت کی ہے, اللہ سے خیر مانگی ہے, اور اب یہ خیر مانگو کہ یا اللہ یہ خیر یہ نیکی جو آپ نے محترم مہینے میں دیے اس کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من اعتكف العشر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلی اللہ علیہ وسلم شہر رمضان شہر مبارک، شہر المواسات، شہر عظیم، شہر اوله رحمہ واوسطه مغفرہ واخره عتق من النار. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک بر ورب رؤوف رحیم. الحمد للہ جل وعلا وصل اللہ وسلم علی رسوله المصطفى ونبیه المجتبى وامینه علی وحی السماء وعلی آلہ النجبا واصحابہ الاتقیا افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفحہ سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، صفوں کی درستگی بہت ضروری ہے. سر ڈک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے، مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر. صفوں کی درستگی فرما لیجیے، صفوں کا خاص خیال رکھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور بہت سارے علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہے، کچھ رسیلے وغیرہ بھی ہوئے ہیں، لیکن اس عاجز اور فقیر کی تحقیق یہ ہے اور یہی صحیح مذہب ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام بخاری کا، کہ شوال کے چھ روزے رکھنا خواہ اکٹھے رکھے جائے یا علیحدہ علیحدہ مکروہ ہے، اور یہ روزے نہ رکھے جائے، اس کا نہ رکھنا زیادہ بہتر و سنت ہے. مزید تفصیلات ہمارا رسالہ احسن المقال میں دیکھی جا سکتی ہے. لکھائے کہ ایک اہم سوال پر ہماری رہنمائی فرمائیے. الیوم اکملت لکم کے اترنے پر علماء یہود حضرت عمر کا عید کے حوالے سے جو مکالمہ حدیث کی کتابوں میں بدعتی علماء کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عمر نے عید کی نفی نہیں کی بلکہ اس بات کیا، بلکہ عید کے دن کی نشاندہی بھی کر دی، ان کا الزام یہ ہے کہ آپ پوری حدیث بیان نہیں کرتے، اس شبے کی وضاحت فرمائیں. بخاری شریف کتاب العلم سے لے کر کے احکام تک 13 مقام پر یہ حدیث آئی ہے، اور حدیث شریف اس طرح ہے، اس میں ایک لفظ نہ زیادہ ہے اور نہ کم ہے جو میں ابھی بیان کروں گا، کہ ایک یہودی عالم آیا اور حضرت عمر سے کہا، امیر المومنین آیت نزلت فی کتابکم لو نزلت عند معاشر الیہود لاتخذنا ذلک الیوم عیدا. ایک آیت آپ کے قرآن میں نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر ایسی کوئی آیت ہمارے یہود کے ہاں آ جاتی تو ہم اس دن کو جشن منا لیتے، عید کا نام دے دیتے. حضرت عمر نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ وہ آیت کب نازل ہوئی، ہمیں وہ دن وہ تاریخ وہ مہینہ معلوم ہے. ذی الحج کا مہینہ تھا، آپ عرفات کے میدان میں تھے، اپنی سفید سواری پر تشریف فرماتے اور یہ آیت نازل ہوئی. اس پر ہمارا استدلال اس طرح ہے کہ کسی اچھے دن اور مبارک دن کو عید کا نام دینا یہ یہود کا طریقہ ہے، وہیں سے انہوں نے اپنا میلاد بنایا ہے. جبکہ حضرت عمر نے کہا عرفنا ذالک الیوم، بعض روایتوں میں ہے علمنا ذالک الیوم، ہم یہ دن جانتے ہیں، ہم ان دن کو مانتے ہیں. تو حضرت عمر نے کون سا تاریخ رکھا اور کب جشن عید میلاد النبی کا اعلان کیا؟ حضرت عمر نے کہا علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، دلیل و برہان کے ساتھ اسلام کی شوکت کا مظاہرہ کرنا یہ اصل دین اور خوشی ہے. کسی دن کو عید کا نام دینا بغیر شریعت کے غلط اور یہودی خیالات ہیں. آپ بدعتی سے پوچھیں کہ اس میں ہم نے کون سی کمی زیادتی کی ہے، اور پھر اس سے تشریح لکھ کے لائیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ کسی مبارک دن کو بغیر شریعت کے، شریعت نے عید الفطر بنائی ہے، وہ عید الفطر قیامت تک رہے گی، عید الاضحیٰ منائی قیامت تک رہے گی. دو عیدیں 1400 سال میں تین نہیں ہوئی، تیسری تم نے بنائی ہے اور یہ یہود سے لیا ہے. یہی بخاری کی حدیث صاف دلالت کرتی ہے کہ کسی خوشی کے دن کو تہوار بنانا اور اس دن کو کوئی نئے نام دینا، خاص کر عید کا، یہ یہودی اخلاق کا مظاہرہ ہے. اہل سنت والجماعت نے 1400 سال سے دو عیدیں مانی ہے، تیسری عید کبھی بھی نہیں رکھی. تیسری عید کو منعقد کرنے والے بتائے کہ ان کا عمل بخاری کی حدیث میں یہود کے مطابق ہے یا حضرت عمر کے مطابق ہے. اور پھر حضرت عمر نے وہ کون سا دن ہے جس کے عید کہا اور جشن بنایا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نفی نہیں کی اس بات کی، آپ نے نفی فرمائی مگر عقل چاہیے. نفل نماز کے سجدوں میں غیر عربی زبان میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ عربی مانگے ورنہ مانگ سکتے ہیں، بہتر نہیں ہے، جائز ہے. نفل نماز میں ایک سے زیادہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں. اصول فقہ کی روشنی میں فرمائیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے خاص تبلیغی جماعت کی ترتیب اختیار کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے. تبلیغی جماعت اس کا کوئی مظہر نہیں ہے، علماء امت مظہر ہے. اور فرض کی تبلیغ فرض ہے، واجب کی واجب ہے، سنت کی سنت ہے، مستحب کی مستحب ہے. تبلیغ کے مراتب اور مرحلے ہیں. تبلیغی جماعت بھی ایک اچھے کام میں مصروف ہے، اور کسی درجے میں اللہ نے ان کو بھی یہ شرف عطا کیا ہے. لیکن ولتکم منکم امہ کا عین مصداق تبلیغ جماعت بنانا سراسر تحریف دین ہے. بلکہ اس کے نیچے تفسیر ابن کثیر میں ہے، اے جماعت و اہل سن والجماعت. اہل سنت والجماعت سے مراد پہلے صحابہ ہے، پھر تابعین ہے، پھر مجتہدین ہے، پھر محدثین ہے، پھر ہر دور اور ہر زمانے کے علماء توحید و سنت ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں بدعتیوں کو اہل سنت والجماعت سمجھے. کیا حاتم تائی مسلمان تھا؟ نہیں، وہ کافر دنیا سے گزرا ہے، آپ کے زمانے سے پہلے ہوا ہے. پوچھنا یہ کہ کیا جمعۃ الوداع کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ یہی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دن ہے، مبارک مہینہ ہے اور بہت عظمتوں والا دن ہے، ہفتہ بھر کے دنوں کا سردار ہے. کسی گاؤں میں بڑی عیدگاہ کے ہوتے ہوئے جگہ جگہ مساجد میں عید کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، بہتر نہیں. معارف القرآن جلد سوم میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ مرتد ہو کر یہودی یا نصرانی بن جائے تو والی کتاب میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ مرتد ہے، اس کا ذبیحہ بے اجماع امت حرام ہے، یہ مسئلہ درست اور صحیح لکھا ہے. بڑی عیدگاہ ہے، امام صاحب عرصے سے نماز عید پڑھاتے ہیں، ان کا مسلک معلوم نہیں ہے، کیا اس عیدگاہ کی جماعت کو چھوڑ کر ہم اپنی مسجد میں حنفی دیوبندی عالم کے اقتداء میں نماز عید کا اہتمام کرتے ہیں؟ جب اس کا مسلک تو واضح ہے کہ وہ کوئی بدعت و بے دینی نہیں کرتا، آپ کیوں خامخواہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کھڑی کرنے کے در پہ ہو رہا ہے؟ جب وہ کوئی بدعت نہیں کر رہا، کوئی مفسدہ نہیں کر رہا، تو یہی کافی ہے، مستور الحال ہونا بھی ٹھیک ہے. آپ فرماتے ولایت عصر کے بعد ملتی ہے، نبوت فجر کے بعد. ولایت ملنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ولایت ملنے کے شوق دین بڑھتا ہے اور نیک لوگوں سے محبت بڑھتی ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور گناہگاروں سے دوری سے اطمینان ہوتا ہے. 41 مرتبہ کے بجائے 45 یا 50 مرتبہ سورۃ تعاون پڑھی گئی تو اس کو کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا؟ یہ تو آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں، جب وہ کہیں کہ 3 ٹائم دوا کھائے اور آپ کہے میں 5 ٹائم کھاؤں گا، اور وہ کہے ایک ایک کیپسول لے اور آپ کہتے میں 5 لوں گا، انشاءاللہ آئندہ کلینک میں گھسنے نہیں دے گا. وہ کہے گا اس کو چریا وارڈ جیڑا ہے، پاگل ہے، جو مقررات ہے قصدن اس کے خلاف نہ کیے جائے، یہ مشاہد و مجرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم اور تمام عالم پر قائم رکھے، آمین. ہمارے گاؤں میں ایک پرانی مسجد ہے، لوگوں نے متفق فیصلہ کر کے نیا بنایا، بعد میں ایک چھوٹی گروہ نے شدید اختلاف کر کے دوسری چھوٹی مسجد بنائی ہے. دونوں بنانا درست ہے، چھوٹی گروہ کو منع کرنا چاہیے؟ بندہ درست جواب کا انتظار میں ہے. آپ سوال دوبارہ لکھے دارالافتاء بھیجے. ویسے قاعدہ یہ ہے کہ اہل حق کی مساجد ایک دوسرے کے مقابل نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنروں کو لکھا تھا کہ مسجدیں ایسی بنواؤ کہ ایک مسجد کے بننے کا پہلے سے موجود مسجد کے جماعت پر اثر نہ پڑے. اگر دوسری بننے والی کا پہلی جماعت پر اثر پڑتا ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر کوئی اثر نہیں پڑتا، نمازی بڑھ گئے، آبادی پھیل گئی، تو کوئی حرج نہیں. دانیال نام کے کیا معنی ہیں؟ یہ سابقہ کوئی پیغمبر گزرے ہیں جن کو پرندے نوچ چکے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ دانیال کے معنی ہیں جس کے جسم پر موٹے موٹے دانے ہوں، اس لیے عموماً اس نام کے بچے بیمار رہتے ہیں. بغیر عالم یا معنی کے تفسیر قرآن نہیں پڑھ سکتے. جو اکابر اور بزرگوں نے لکھی، جیسے تفسیر شیخ الہند جس کو آپ تفسیر عثمانی کہتے ہیں، یا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی بیان القرآن، یا مولانا مفتی محمد شفیع کی معارف القرآن، یا مولانا ادریس صاحب کا اندیلوی کی معارف القرآن، یا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر القرآن انگریزی میں، یا قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر اردو میں، یہ وہ کتابیں ہیں جو عوام کو دیکھنے کے لیے لکھی گئی، ان کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. البتہ کسی بزرگ رسیدہ عالم سے بس بس جگہ مشاورت کیا کرے تاکہ ذہن پر ناحق دباؤ نہ پڑے. قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اگر میں آپ کو تخلیق نہ کرتا تو اس کائنات کو بھی نہیں؟ ایسی کوئی آیت نہیں. اور جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ جھوٹی ہے. لولا کا لما خلقت الافلاک. خطبہ جمعہ میں آ حضرت کے اہل خاندان میں کچھ کا نام لیا جاتا ہے، کچھ کا نہیں، سب کا تو ممکن نہیں ہے. کیسے لیا جا سکتے؟ ایک ایک کافی ہے. جو خلفاء راشدین کے لیے فاطمۃ الزہرا کا نام لیا جاتا ہے بیویوں میں سے، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کا لیا جاتا ہے، بیویاں تو 17 ہے، اور اما و جواری کے ساتھ 37 ہے، اور صرف اشرہ مبشرہ 10 ہے، بدریین 313 ہے، طلقاء 1200 کے قریب ہے. تو کیسے ممکن ہے سب کے نام لینا؟ چند کے نام پر اکتفا کیا جاتا ہے. اگر قاضی یا عدالت لڑکے اور لڑکی کے درمیان خلع کروا دے اور لڑکا اس فیصلے پر راضی نہ ہو تو کیا خلع واقع ہو جاتی ہے؟ جب عدالت یا قاضی لڑکے کو تنبیہ کرے اور اس کو لڑکی کے ساتھ ظلم و زیادتی سے منع کرے اور وہ عدالت یا قاضی کو مطمئن نہ کر سکے اور ایک وقت آئے کہ قاضی کہے کہ یہ خاتون تجھ سے طلاق ہے، یا اس کو کہے اور وہ نہ مانے اور عدالت کہے کہ ہم نے آپ کا نکاح توڑ دیا، یہ شرعاً درست اور صحیح ہے؟ جینگے حرام ہیں، صرف مکروہ نہیں، ویسے مکروہ بھی حرام کی ایک قسم ہے. سورہ اقرا کی تلاوت کے آخر میں جو سجدہ ہے رکو کے لیے کافی ہے، وہ رکو میں نیت امام کر لے، بغیر نیت کے بھی ادا ہو جاتا ہے. اور ویسے مجمع کثیر میں سجود تلاوت ضروری نہیں ہے، جیسے کہ سجدہ سہو منع ہے. روزے کی اور جتنی صورتوں کے اخیر میں سجدہ ہے اس کا سجدہ عموماً رکوع میں یا پھر سجدے میں ہی سنت ہے. نور الازا میں تو ادا برکو ام و سجود غیر رکو صلاۃ و سجود، خود نماز کے رکوع سجدے میں ادا ہو جاتا ہے. روزے کی حالت میں غسل کی ضرورت ہوئی اور غلطی سے غرارہ کر لیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ گیا؟ ہرگز نہیں، غرارہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بار بار نہیں کرو، بس اب پانی اترے نہیں. موبائل فون پر پیغام آیا کہ آپ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی قضا نماز ہے نہ معلوم ہو وہ ایک سلام سے چار رکعت نماز رمضان کے آخر، جو یہ غلط بات ہے، نہ یہ کوئی حدیث ہے نہ فقہی مسئلہ ہے، نیر جھوٹ ہے. یہ روایت صحیح ہے کہ جب ایک جوان آدمی توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک قبرستان سے 40 دن تک قبر کا عذاب اٹھا، میں نے ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی. حضرت حمزات سے کیا مراد ہے؟ کچھ مخلوقات ہیں غیبی، جنوں کی طرح وہ انسان کے نام کے ساتھ لگتے ہیں، وہ حمزات کہلاتے ہیں. دعائے اللہ آپ کیوں نہ برکت دے. ہمارے ایک رشتہ دار امریکہ میں رہتے ہیں، ان کو وہاں کسی مفتی نے مسئلہ بتایا کہ دو بیوہ ایک دوسرے کو زکات دے سکتی ہے جبکہ ان دونوں کے پاس اتنی رقم ہے. بیوہوں کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی صاحب نصاب ہو، وہ بیوہ ہو یا بیوی ہو، اور وہ دوسری عورت مستحق ہو زکات لینے کا مصرف ہو تو دے سکتی ہے. ایک دوسرے کو نہیں کہ تو مرا عجیب گو من تو را عجیب گو، غلط ہے. جو خود زکات دیتے ہیں وہ زکات نہیں لے سکتے، اگر لے لی تو باطل ہے اور ان کی زکات ادا نہیں ہوگی. مرتد اور زندگی کی تعریف کیا ہے؟ تقریباً قریب قریب ہے. مرتد میں انکار پایا جاتا ہے جو قتل ہوتا ہے، اور زندیک میں انکار نہیں پایا جاتا، انکار جیسی حرکتیں ہوتی ہیں. ایک زندیک ہر حال میں واجب القتل ہے، کیا قادیانی کافر ہے یا زندیک؟ اکثر کفار ہے، خدا نخواستہ مسلمان جو مرزائی بنے گا وہ مرتد واجب القتل ہوگا. ٹی وی پر حرم کی تراویح سن سکتے؟ سن سکتے. واقعہ کربلا اقتدار کی جنگ تھی یا اسلام کی بقا کی جنگ تھی؟ نہیں، اسلام کی بقا کی جنگ تھی. حضرت صوبہ سرحد کے علماء، خاص طور سے مسجد قاسم علی شاہ پشاور والوں کو، چاند ہمیشہ ایک روز قبل ہی کیوں نظر آتا ہے؟ یہ سوال تو آپ سے بھی ہوگا کہ آپ کو چیئرمین کو بما 44 ارکان کے چاند نظر ہی نہیں آتا. اگر ان میں عقل ہوتی تو وہ یہاں ابھی بینک میں بیٹھتے، یہاں سارا بادل بارش شروع ہے، ان کو فوراً فلائی کر کے پشاور یا ایسے علاقے میں جانا تھا جہاں پر مطلب صاف ہوتا ہے. تو وہ تو ایسے اندھے، یا میں نے ایک رکن کو دیکھا تھا کمیٹی کا جا رہا تھا، اس طرف دیکھ رہا تھا، میں نے کہا ممبر ہے کہاں؟ میں نے کہا چاند اس طرف نکلتا ہے، اس طرف نکلتا ہے. ان کو آج نظر آ جائے گا جب سنڈے اور بھینسے کو بھی نظر آ جائے گا. پہلی رات کا چاند تو ہوتا ہی اس طرح ہے، مشکل سے 500,000 میں کسی ایک کو نظر آتا ہے، چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ صوبہ سرحد کے مزاج میں کچھ عجلت ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں عید کے سوئیں کھانے کی خواہش ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ کہ وہ عبادات اور طاعات میں آگے ہیں. اور یہ جس طرح زد و عناد پر اتر آئے، آپ خود دیکھیں ممبران کون ہیں. جو ان کے ممبر ہیں ان کے نام تو آپ اخبار میں پڑھتے، وہ کڑنگو بڑنگو ڈرنگو، وہ خود جو ہے نا چاند یا روزے کے قائل بھی ہے یا نہیں. میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں، رات کے وقت کلینک میں بیٹھتے ہیں، کئی مریض انتظار میں ہوتے ہیں. کلینک کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں، ان کی نیت خدمت خلق ہے، جس کی وجہ سے اکثر عشاء کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، کلینک بند کرنے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں۔ کیا اس صورت میں کلینک چھوڑ کر جماعت سے نماز؟ میرا خیال تو یہی ہے کہ جماعت نہ چھوڑی جائے، شفا بڑھے گی اس سے انشاءاللہ۔ جمعہ کی فرض نماز کے بعد کی چار سنتوں کے بعد جو دو سنتیں پڑھائی جاتی ہے وہ موقت ہے یا غیر موقت؟ درست یہ ہے کہ موقت ہے۔ زکات کی ادائیگی مال میں سے قرض ادا کرنے کے بعد باقی رقم میں سے ہے یا مجموعہ؟ نہیں، قرضہ واجب الادا جو ہوگا، یعنی اس سال جو قرضہ آپ کے ذمہ ہے وہ اس سال نفی ہو جائے گا جو بچے گا، لیکن جو رقم آپ کے ذمہ اگلے سال واجب الادا ہے وہ اس سال کے مال میں سے کٹوتی نہیں ہوگی۔ میرے دو بھائی بیمار ہیں اور ان کا خون بنتا نہیں، اللہ صحت شفا دے۔ عرض ہے، میری بانجی کی عمر 3 سال ہے، بہت زیادہ ضدی ہے، اللہ اسے نیک صالح بنائے، الحمدللہ یا رب العالمین۔ نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ و قنا عذاب النار۔ جن حضرات نے اپنے بیماروں کے لیے لکھا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے، جن کی اموات ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور جہاں یہ چاند اور رویت کے گڑبڑیشن ہے اللہ مسلمانوں کو اپنی رضا و خوشنودی عطا فرمائے۔ غلطی وہاں سے ہو یا یہاں سے ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ